अब 2 घंटा 2.5 घंटा रह जाता रात का, रात का ज़्यादा हिस्सा वहीं गुजरना चाहिए, कम से कम 2/3, और 1/3 रात गुजारने को रात गुजारना नहीं कहते हैं, अगर घंटा 2 घंटा
घुस गए थे, बढ़ते बढ़ते जा रहे थे मरीज
थे। तो कितने बजे घुसे? 2.5-3 घंटे का,
1 बजे करीब।
अल्लाह ताला कबूल करे, लेकिन अगर दम दे दें तो अच्छा है। चलें लाइए शेख, जल्दी करें। नहीं, वहाँ जा कर के आराम बाद है। हाँ टैक्सी तो जो मौका देते हैं, मस्जिद वहाँ है बाकायदा, वह अहराम को आंधने की जगह है, नहाना धोना वज़ू करना अगर है सब वहाँ है। आजकल लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है और मताह में औरतों का तवाफ़ करना कैसा है? जैसा कि ऊपर के मनाजिर में जगह होती है, क्या नीचे बेपर्दगी का एहतमाल नहीं? जहाँ कहीं भी बेपर्दगी का एहतमाल हो या मर्दों से टकराने का, वो वहाँ तवाफ़ ना करें। ऊपर अगर हो रहा है और वहाँ दूर हो करके कर रही हैं तभी उनके लिए जायज़ है, वरना सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। मर्दों को चाहिए कि कम से कम इस पर कंट्रोल करें और उनको सख्ती से हुक्म दें कि ना इस तरह तवाफ ना करें। अगर इसी दौर में, इस दौर में कोई मुसलमान किसी मगरबी मुल्क यानी कुफार के मुल्क में जाकर क्या लेता है, लेना कैसा है, जाकर वहाँ की हदीस लेना कैसा है? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं भाई, इस मुल्क में वहाँ की हदीस या क्या वहाँ की खैरियत लेना है, बताएं कौन साहब हैं? क्या मुकल्लिद के पीछे नमाज हो जाती है? हो जाएगी, लेकिन अगर मुकल्लिदीन में बहुत से ऐसे भी हैं जो वहदतुल वजूद के कायल हैं कि हर चीज़ में अल्लाह है, या ऐसा अकीदा रखते हैं, वो दोनों मुकल्लिदीन दोनों उनके दो यानी विंग हैं, एक तो बरेलवी और एक हमारे हनफी, दोनों मुकल्लिदीन हैं। उनमें से बरेलवी जो है इसमें बहुत से लोग शिर्क का मुर्तकिब हैं, तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी, या वो आदमी सिर्फ तकलीद की वजह से उनके पीछे नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है। अगर उनकी नमाज आम तौर पर सिर्फ इख्तिलाफ सूरह फातिहा पढ़ने और ना पढ़ने में है, अगर अकीदे में ख़राबी नहीं है, तो नमाज जुमा जमात उनके पीछे छोड़ना जायज़ नहीं, पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो जिस शख्स के बारे में मालूम हो कि वो कब्रों से गलत ताल्लुक़ वादतुल वजूद का कायल है, या शिया जैसा राफिदी सहाबा को गाली देने वाला, कुरान को झुठलाने वाला, हज़रत आयशा को गाली देने वाला, उसके पीछे नहीं जनाजे की नमाज जायज़ नहीं, उसके पीछे नमाज कोई भी जायज़ नहीं, और मौका मिले तो उनको ख़त्म करना चाहिए। जो मर जाए उसके लिए दरूद खानी तो दरूद तो प्यारे रसूल के लिए होती है, वही ख़ास है, दरूद प्यारे रसूल के साथ ख़ास है, लेकिन दरूद खानी क्या आप शायद, और दुआ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? दरूद खानी नहीं समझ सका मैं, लेकिन दुआ तो चलते फिरते किसी भी मैयत के लिए, किसी भी जिंदा के लिए, उसके पीठ पीछे आप दुआ करें ये मतलूब है। बल्कि आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो मैयत हो या जिंदा हो, तो फरिश्ता कहता है लक मिसलो हो, अगर आपने दुआ किया अल्लाह ताला उनको बख्श दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कर, तो फरिश्ता जवाब देता है लक मिसलो हो, तुम्हें भी तुम्हारे लिए भी हमारी दुआ है कि इसी तरह का हो। तो ये तो चीज़, लेकिन दरूद खानी क्या, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि कुरान खानी, कुरान इकट्ठा 30 पारे के छापने की बिदात कलाम पाक को इसी माने में आई कि रखे रहते हैं और बांट देते हैं, 30 आदमी इकट्ठा बैठे, 15 मिनट में हर एक ने 30 एक एक पारा ख़त्म कर दिया, कुरान ख़त्म किया, दूसरे आए उन्होंने ख़त्म किया, ये पूरे तौर पर बिदात है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। 8वां, 7वां, 11वां, 12वां, 14वां, 40वां बहुत कुछ होता है ना, अल्लाह अकबर, ये हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की तकलीद है। 11 और 12 की रमी अगर किसी ने जवाल से पहले यानी सुबह 9 बजे या 10 बजे की, तो क्या दम देना होगा? जी हाँ, रमी अदा नहीं हुई, अगर दम है तो 1 या 2 नहीं, दोनों दिन की अगर है तो एक ही दम से, एक आदमी के लिए एक दम, 2 आदमियों ने अगर दोनों ने 11-12 की सुबह मारी तो दोनों को अलग अलग 2 देना है। बहरहाल हर एक को एक एक दम देना है, अगर 3 दिन भी रहे ना मारे तब भी एक ही दम वाजिब है। اگر اس دور میں کوئی مسلمان اس کو وہاں کی شہریت نہیں شہریت ہے خیریت ہم سب پڑھ رہے تھے وہاں کی شہریت دینا کیسا ہے. میں پیارے رسول کی حدیث مبارک پڑھے دیتا ہوں. پیارے رسول فرماتے ہیں انا بری من کل مسلم یقیم بین المشرکین, میں بری ہوں اس مسلمان سے جو مشرکین کے درمیان اقامت رکھتا ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی اسلام کے احکام پر عمل نہ ہونے پائے ایسی جگہ پر, ورنہ پیارے رسول نے خود نجاشی کے پاس صحابہ کو بھیجا تھا حالانکہ وہ مشرک تھا اور بعد میں مسلمان ہوا تو پیارے رسول نے بھیجا. تو شہریت لینی جائز نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ وہاں لوگ دنیا تو کما سکتے ہیں لیکن خود بھی اس کا ایمان بدل جائے گا, بچے تو اس کے ہوں گے نہیں, تعلیم بھی ان کی نہیں ہو پائے گی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں دو رائے نہیں ہے. وہاں کی شہریت نہیں, مسلمان ملک میں رہیں اس کو ترقی دیں. اگرچہ اسلامی حکومت بھی نہ ہوا ہو لیکن مسلمانوں کا ملک ہو, بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے. 13 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کو زوال سے قبل رمی کرنے پر جو دم واجب ہے, اگر یہاں پیسہ دم کے لیے نہیں ہے تو کیا صورت ہوگی؟ صورت یہ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس الحمدللہ پیچھے آپ کے پاس ہیں پیسے تو آپ کسی سے لے کر کے بھی یہاں دم دے کر کے جائیں, یا پھر بعد میں کسی آنے والے حاجی کے ذریعے سے عمرہ والے کے ذریعے سے ضرور بھیجیں اور کہیں دم کریں. یہ نہیں کہ پیسہ بھی وہاں تقسیم کر دیں, نہیں جائز ہے, پیسہ بھی تقسیم کر دینا جائز نہیں. طواف افاضہ اور سعی کے بعد عورت اپنا بال ایک پور کے برابر خود کاٹ سکتی ہے. کوئی بھی احرام ہے اس کو کھولنے کے لیے آدمی خود کاٹ سکتا ہے, دوسرے کا احرام کی حالت میں کاٹ سکتا ہے انشاءاللہ. عورتیں بڑی ہوشیار ہیں, چھوٹی سی قینچی لیے رہتی ہیں, چپکے سے کاٹ لیتی ہیں. ہاں وہ اس میں رکھے رہتی ہیں, دیکھا کئی عورتوں کو. ہاں امام بخاری کے ابواب کا حل ابھی تک نہیں آیا, کیوں؟ کون سا باب ہے؟ کل لے کے آئے میں اس کو حل کروں انشاءاللہ. کیوں نہیں ہے حل ابواب بخاری؟ اور اسی طرح حل مشکلات بخاری. مولانا صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مولانا شرح تراجم اور ابواب من البخاری جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, ابن المنیر, ان سب لوگوں کی ہے, ذرا سا پڑھیے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ 10 ذی الحجہ کے روز طواف زیارت کرنے مکہ آ گئے لیکن اتنی زیادہ دیر ہو گئی کہ تہجد کی اذان ہو گئی اور پھر ہم منیٰ نہیں پہنچ سکے, لیکن ہمارا ارادہ مکے میں ٹھہرنے کا بالکل نہیں تھا. آپ کا آنا ہی اس ٹائم, اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے, 4 دن میں سیکھ لینی چاہیے کہ یہاں ایک قدم میل کی حرکت میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو آپ ایسے ٹائم آئے کیوں؟ اس میں آپ کا عذر نہیں ہے, آپ کو دم دینا ہوگا. آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو. اگر نہیں موقع ملا 10 کو تو 11 کی صبح کو آتے اور شام تک واپس جاتے, اس وجہ سے دم دینا ہوگا. ایسی چیزوں میں لا علمی کا اثر نہیں ہوگا. جو علم یقین کے بعد یعنی صرف دنیا کے لیے کافر کو بھی مسلمان کہے اور اس کو جانتا بھی ہو تو کیا خود کافر بن جاتا ہے؟ جی ہاں, جو کافر کو کافر کو مسلمان سمجھے, کافر کو مسلمان سے, یہ نواقض اسلام میں سے کہا گیا ہے. اور فمن یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت, جو ایمان کی چیز ہے ایمان ظاہر کرے اور جو کفر ہے اس کو کفر ظاہر کرے, اور کافر کو بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے تو یقیناً وہ خود کافر ہو گیا. اس میں علماء کا واضح طور پر فتویٰ ہے اور یہ نواقض اسلام میں سے ہے. منیٰ سے آخری دن واپسی پر کنکریاں 10 بجے صبح مار دیں. کس دن؟ کس دن؟ دوست کہتے ہیں کہ دم پڑ گیا. اگر 11 بار اگر 10 کو آپ نے مارا ہے منیٰ سے آخری دن, ہاں آخری وہ 10 بجے مارے تو دم دینا پڑے گا جی, کیونکہ اس کا ٹائم زوال شمس کے بعد ہوتا ہے, سورج ڈھل لینے کے بعد. داعش میں خارجیت کی کوئی نشانی موجود نہیں تو خارجی کیوں ہو؟ ان کو خارجی نہ کہیے بلکہ کفار اور مشرکین کہیے. وہ ان کا جو مسلمان اگر کوئی اس میں داخل ہے اس کو خارجی اس معنی میں کہا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کا قتل جائز سمجھتا ہے صرف چند مخالفتوں کی وہاں پر, لیکن آپ یقین جانے اس میں سب انہیں کے تیار کردہ لوگ ہیں, جس میں ہندو بھی ہو سکتے ہیں, عیسائی, یہودی سب ہیں. پکڑے گئے بھائی, کیسے آپ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں؟ ان کو کھڑا کیا گیا اسی نام سے کہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کریں، انہیں لوگوں نے کھڑا کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شروع میں جب داخل انہوں نے اس کی مدد کرنی چاہیے تو اس وقت صرف محصور تھے کردستان کے اندر، کردستان کے اندر امریکہ گراتا تھا ہتھیار اور کہتا تھا ہم ہتھیار گرا رہے ہیں عراق کے لیے، لیکن گراتا تھا ان کے پاس پہنچتا تھا تو کہتا تھا غلطی ہو گئی۔ ان کو یہ الزام ہے کہ ہم اگر نشانہ لگائیں تو ایک ملی کا بھی فرق لیزر سے نہیں پڑے گا، تو کہتے ہیں غلطی سے ان کے پاس گر گیا۔ دو دو مرتبہ اس طرح ہتھیار گرا کر کے ان کو مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اٹلی سے، لیبیا والے بتاتے ہیں کہ اٹلی سے اور جو پٹرول پمپ کا راستہ جاتا ہے لیبیا کا، اس پر جہاں بھی پہنچتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں ان کو دینے کے لیے، انہیں کے ہیں آدمی۔ تو جو سمندر کے کنارے علاقہ ہے اٹلی سے باقاعدہ ان کو ہتھیار آتا ہے، ان کو ان میں خارجی اگر کوئی مسلمان ہے، ورنہ کفار ہیں بہت سے اس میں بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پکڑے گئے، دیکھے گئے، کٹوے بھی نہیں تھے، بہت سے غیر خطرہ والے بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو ایک امت ہونے کی دعا کس طرح کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ فرقے رہیں لیکن فرقے اگر غالب ہوئے وہی تو پھر مصیبت ہوگی۔ ان الحسنات ذبن السیاد، اگر اکٹھا ہو کر کے صحیح عقیدے والے زیادہ ہو جائیں، پیارے رسول کے زمانے میں بھی کفار رہ گئے تھے دوسرے علاقوں میں، لیکن جب اکثریت مسلمانوں کی رہی تو پورے طور پر خیر القرون ہوا۔ تو دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد کرے، لیکن وہ فرقے ہمیشہ رہیں گے قیامت تک، حتیٰ تقوم الساعة، پیارے رسول نے کہا قیامت تک رہیں گے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر اچھے عقیدے کے لوگ 10 ہیں اور باقی 90% ہیں، تو 90% اچھے عقیدے والوں کی تعداد ہو، ان کے لیے کوشش کیجئے، تعلیم دیجئے اور دعوت تبلیغ کیجئے۔ ایک کیا کہہ رہے ہیں، استجمار، تو کیا کوئی فرشہ بھی پر لگا، فرشہ پر لگا سکتا؟ یہ تو بھائی حضرت آدم کے زمانے کی لکھائی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ ہاں ایش تبغا ایش ہوا یا اخی، گل گل ایش السوال، گل
السوال
فين هو؟
لحضرتك بتقول،
أقول سؤالك أنت.
لا ما عندي سؤال، أنا عايز أعرف.
السلام عليكم، الله أبكو خير. أنا ما أقدر أترجم كله، كاتا عربي میں بھی اس کا ترجمہ کرتے جاؤ، ہم نے کہا تمہارا کوئی سوال ہو تو کہو، تو کہتا نہیں اس کا عربی میں بھی ترجمہ کرتے جاؤ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ زیارت مقدس مقامات کے دوران ہاتھ اٹھا کر اکیلے اجتماعی کہیں بھی مقدس مقام پہ جا کر کے وہاں صلات پڑھنا، وہاں دعا مانگنا، یہ بھی غلط ہے، بدعت ہے۔ ان مقدس مقامات پہ اگر اس طرح کی چیز ہوتی تو پیارے رسول خود جاتے، صحابہ جاتے، کوئی نہ یہ نہ حرا میں دعا کی، دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، نہ غار ثور میں اور نہ اور دنوں میں عرفات وغیرہ۔ مسجد حرام کے حدود کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آپ جا کر کے گھومیں تو آپ کو نشانات ملتے ہیں، تاکہ وہاں سے مسجد کی دعا پڑھیں۔ کیا مطلب؟ ہاں، مسجد حرام کے حدود آپ جانتے ہیں کہ پہلے اور چھوٹا تھا، بڑھا تو جتنا بڑھا سب مسجدیں، تو دروازے جو ہیں وہی اس کے حدود ہوئے، داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم افتح لی باب رحمتک، تاکہ وہاں سے مسجد کی دعا پڑھیں۔ اور شرعی مریض عورتیں وہاں نہ آئیں، جی دیوار کے پیچھے رہیں، اگر نشان لگ جائیں تو بہتر ہے۔ یہی دیواریں سمجھیے نشان ہیں، اور باہر کے میدان سب ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں سے آپ دعا نہیں پڑھیں گے جب داخل ہونے لگیں گے۔ تو یہ جو باتیں آپ مذاہب کی چھیڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہو رہے ہیں، بالکل نہیں پریشان ہونا چاہیے۔ پریشان اس میں ہونا چاہیے کہ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں، اور اگر ہم صحیح عقیدہ لینا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کا عقیدہ لیں۔ 300 سال پیارے رسول کے آنے کے بعد آنے والے لوگوں کے عقیدے پر عمل نہ کریں۔ یہ باتیں آپ پاکستان وغیرہ کے علماء سے کر لیں تو پھر معلوم ہو جائے گا۔ علماء نہیں، الحمدللہ اسی مجلس میں بہت سے لوگ اسی سال ہدایت لے کے گئے، الحمدللہ، کہتے ہیں ہم یہ باتیں ہمیں سننے نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن حدیث ہی اصل ہے، اور اس کو فالو کرنے والے پاکستان میں کون ہیں، انڈیا میں کون ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ لوگ پیارے رسول نے فرمایا لا ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، ایک ہی آدمی کی ہدایت تمہارے ذریعے سے ہو جائے تو بہت کچھ مال اموال سے افضل ہے، تو انشاءاللہ اسی میں تسلی ہے، پھر معلوم ہو جائے گا وہ دلیل میں ہمیں آپ سے زیادہ حدیثیں سناتے ہیں، سنائیں یقیناً نہیں سنا سکتے، ہاں ٹھیک ہے ایسے مسائل جن کے دو رخ ہیں وہ ہم بھی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کے پاس ایک حنفی مفتی قاضی آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا مذہب بدلنا چاہتا ہوں، حنفی سے شافعی ہونا چاہتا ہوں، کہا کیوں؟ آپ دیکھیے یہ ساتویں صدی کا قصہ ہے، 700 کچھ میں، آٹھویں میں، 728 میں امام ابن تیمیہ کا انتقال ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ کیوں بدل رہے ہو؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں بہت سے مسائل حدیث کے خلاف ہیں، یہ اس زمانے کی تحریر ہے، آج سے 700-800 سال پہلے کی، ہمارے مذہب میں بہت سے مسائل حدیث کے خلاف ہیں اور شافعی مذہب میں حدیث کے موافق ہیں، تو امام صاحب نے انہوں نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہا میں صوفیہ کے پاس گیا، تو کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگو ہدایت دے، کسی نے کہا تمہارے مذہب بدلنے سے کیا ہو جائے گا، مذہب تو ہو سب ثابت ہو چکے ہیں اور ان کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں، کیا فرق پڑے گا تم ایک آدمی؟ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تب تو کہا میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں، تو المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت داری کا مشورہ دے، امام صاحب نے کہا دیکھو مذہب کے تین ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑا جو قرآن حدیث کے موافق ہے، ہمیں نہیں کہتے کہ مذہب میں سب چیزیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں، تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ایک ٹکڑا جو قرآن حدیث کے موافق ہے اس کا فتویٰ دو، ایک ٹکڑا جو حدیث قرآن حدیث کے مخالف ہے حلالہ وغیرہ جیسا اس کا فتویٰ نہ دو، اور جس میں قرآن حدیث کے نصوص نہیں ہے اجتہاد امام ہے تو چاہو امام کے اجتہاد پر فتویٰ دو چاہو نہ دو، تو بہت بڑا شکریہ ادا کر کے وہ چلے گئے، تو یہ ہے حقیقت اس کی مذاہب کی، آپ کہیں گے حدیث سناتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ہمارے ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کے خرب پر، انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جو ہمارے بریلوی حضرات اپنے عقیدے کے لیے استدلال میں پیش کرتے ہیں، اور وہ اکثر موضوعات یعنی گھڑی ہوئی حدیث، تازہ یا پرانی گھڑی ہوئی، ہر زمانے میں پیارے رسول کی طرف منسوب گھڑ کر کے لوگ جزاہ اللہ خیر، تو احادیث پیش کر سکتے، لیکن احادیث کو پرکھنا الحمدللہ زندگی بھر وہی پڑھا ہے، اور فقہ حدیث میں اور الحمدللہ سند میں الحمدللہ ہم پی ایچ ڈی ہیں، 1400 میں یعنی 1401 سے ہمیں ڈگری ملی ہوئی ہے، پڑھا رہے ہیں جامعہ میں 38 سال تو ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث صحیح کو کیسے پرکھا جائے، علماء نے صحیح جس کو کہا ہے اس کے دلیل اس کی کیسے ہیں، بہرحال تو ہر ایک پیش کر کے نکل نہیں سکتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ کہ آپ دیکھیں ہدایہ شریف کی تخریج ابن حجر نے کی ہے، ابن زیلعی نے کی ہے نسب الرایہ میں، کتنی احادیث انہوں نے خود ضعیف کہی ہیں، ضعیف سے استدلال کرتے ہیں، آپ دونوں کتابیں دیکھ لیجئے کتنی احادیث آپ کو ضعیف ملیں گی، تو ایک طالب علم یا عوام کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کہیں نہیں ہمارے علماء کے پاس تو احادیث ہیں، جب یہ معلوم ہو گیا، بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے الگ الگ پوچھے گا ان کے بارے میں، یہ نہیں ہوگا کہ تم آپ کے کس امام اور کس عالم کے پیچھے چل رہے تھے، کیا رقیہ شریعہ وہ شاید رقیہ شریعہ کہنا چاہتے ہیں، خود کرنا بہتر ہے یا کسی راقی کے ذریعے کروانا چاہیے؟ خود کریں آپ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب جادو ہوا، یہ بھی آپ کہیں گے کیسے پیارے رسول کو جادو ہوا، جادو کیا لبید ابن عاصم اور ان کی دو بیٹیوں نے، اور کھجور کے کونپل میں بال اور کنگھا اور کیا کیا کچھ جمع کر کے اس میں گانٹھیں دے کر کے، نفاثات فی العقد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس میں گرہ دے کر کے جادو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو قلعۃ رب الناس قلعۃ رب الفلق کے ذریعے سے کہا اس کو توڑیے، الحمدللہ، تو خود کرنا زیادہ افضل ہے، آدمی اخلاص سے وہ دعا بھی کرے گا، دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں انشاءاللہ، حی اللہ حبیب، ایش ہوا
هذا اعطى لي بصفه من واحد حارس شوف لي هنا نديها.
هذا اعطاك احد؟
لا طحت لي وحده طحت لي
بصفه. سقطت منك واحده واخذت هذا.
اعطاني واحد الحارس هذه نديها خليها.
اذا كان حارس اعطاك لعله وجد من ايام ما احد اخذه فانت لك جائز هذا اذا كان حارس اعطاه ان شاء الله لا باس خذها ولا تخاف.
صافي
اي خذها ان شاء الله. 19:30 کو فلائٹ یعنی 19 کتنے بجے فلائٹ ہے کیا ہم اس سے پہلے جدہ اپنے بھائی سے مل سکتے ہیں؟ آپ اگر طائف کے اگر مکے سے نکلنا چاہتے ہیں جہاز آپ کی 19 کو ہے 17 ہی کو نکلنا چاہتے ہیں طواف ادا کر کے جائیں جدہ چلے جائیں وہاں رہیں کوئی حرج نہیں لیکن طواف ادا کر کے جائیں انشاءاللہ یا پھر ان کو جا کر کے مل کر کے آ کر کے طواف ادا کر کے آخری دن جائیں دونوں صحیح ہے انشاءاللہ. طواف ادا کیے بغیر جانا جدہ اس نیت سے کہ آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ جائز ہے. جمعہ نماز کی کتنی رکعت ہے؟ اگر سنت کے مطابق آپ ادا کر رہے ہیں تو پہلے گھنٹے میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے پہلا گھنٹہ دوسرا گھنٹہ وہی گھنٹہ 60 منٹ کا پرانے زمانے میں بھی تھا 12 گھنٹے دن کے 12 گھنٹے رات کے اور ہر ایک کے الگ الگ نام عربی میں سبحان اللہ. تو پہلے گھنٹے میں جو آئے گا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا اجر ملے گا یعنی دن نکلنے کے بعد آپ پہنچے یہ اونٹ ذبح کرنے کا, دوسرے گھنٹے میں گائے کا, تیسرے گھنٹے میں بکرے مینڈھے کا, چوتھے گھنٹے میں مرغے کا, پانچویں گھنٹے میں انڈے کا. 6 بجے 7 بجے عربی ٹائم سے یہ جو شروع کا ٹائم ہے اذان ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں جتنا بھی جب آتے تھے صحابہ کرام اور نماز جتنا چاہیں پڑھتے رہتے تھے, بیٹھ کے پڑھے پھر بیٹھ گئے, پھر طبیعت میں نشاط آیا بیٹھ کے پھر پڑھنے لگے, پھر تلاوت کرنے لگے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پہ جلوہ افروز ہوتے تھے تبھی نماز کو بند کرتے تھے. اور یہ آپ کہیں کہ اذان کے بعد 2 رکعت 4 رکعت سنت ہے جمعہ کی, اس کی سنت کوئی ثابت نہیں. پیارے رسول کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی, جانتے ہیں آپ کہ نہیں, ایک ہی اذان. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آتے تھے تو ایک اذان ہوتی تھی. دوسری اذان جو پہلی ہے وہ حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں, آپ یہ سوچیں 2 سال حضرت ابوبکر کے اور 18 سال حضرت عمر کے, 20-22 سال کے بعد پھر یہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زورا مقام پر دلمانی شروع کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے, خرید فروخت میں تجارت میں مشغول رہتے تھے تاکہ تیاری کر کے نماز کے لیے جائیں. تو یہ اذان اس کے بعد 2 رکعت 4 رکعت یہ بھی جمعہ کی رکعتوں میں نہیں رکعت ہے, بس آپ پڑھتے جائیں. اذان ہوئی خطیب کے خاطر تو آپ چپ چاپ اذان سنیں. رکوع کے بعد جمعہ کے بعد پیارے رسول 4 رکعت پڑھتے تھے اور 2 رکعت بھی, بعض نے کہا گھر میں پڑھتے تھے تو 2 رکعت اور مسجد میں پڑھتے تھے 4 رکعت, بہرحال 4 رکعت افضل ہے. پہلے والے میں جتنا چاہیں پڑھیں اس کی کوئی تعین نہیں. جی یہ تو ہو گیا. جی دیکھیے جس کو گیس کی بیماری ہے قابو میں نہیں کر پاتے ہیں, پیشاب جس کو عربی میں سلسل بول کہتے ہیں, پیشاب بھی برابر نکلتا رہتا ہے, یا عورت کو لیکوریا کی بیماری جس کو استحاضہ کہتے ہیں, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز سے کچھ پہلے اپنے عضو مخصوص کو صاف کر کے جن کو خون آتا ہے یا جو پیشاب آتا ہے وہ آج کل جو پمپیر ہوتا ہے یا پہلے روئی وغیرہ رکھ کر کے باندھ لیتے تھے پھر تاکہ باہر کے کپڑے میں نہ لگے, اسی وضو سے نماز پڑھیں. سنت ظہر کی, فرض ظہر کی, پھر بعد کی سنت اور عصر تک قرآن بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں اسی وضو سے, اگرچہ پیشاب نکل رہا ہو خون بھی نکل رہا ہو وہ جو معنی صلات نہیں ہوتا, استحاضہ کا خون انشاءاللہ جائز ہے. جب عصر کا وقت آیا تو پھر وہی عمل عصر کے نماز کے لیے کریں, دھو کر کے پھر پہن لیں اس کے بعد نماز پڑھیں, اس کے بعد اس کے پیچھے مغرب تک قرآن بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. گیس کی بھی یہ حالت ہے, گیس کی حالت میں بھی شرط یہ ہے, الگ گیس کی بھول گیا میں, گیس کے لیے شرط یہ ہے کہ بدبودار نہ ہو، اگر بدبودار ہوا نکل رہی ہے تو جماعت میں حاضر نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اکیلے نماز پڑھیں چاہے مرد ہو یا عورت، اور اگر اس میں بدبو نہیں آ رہی ہے تو بے شک جماعت میں حاضر ہوں۔ یہ فرق جاننا ضروری ہے، کیونکہ بدبودار چیز سے فرشتوں کو بھی لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پیار رسول نے پیاز کھا کے آنے سے، پیاز کی بو کے ذریعے کہا کہ جو کھائے ہو ہماری مسجد میں نہ آئے، تو اس وجہ سے اگر بدبو آ رہی ہے گیس میں تو پھر یا ریاح میں تو مسجد میں حاضر نہ ہو۔ ہم نے ایک بھائی کا سر کے بال اتارے، اس نے اپنے مناسک ادا کر دیے تھے اور ہم نے بھی ابھی نہیں ادا کیا تھا، تو کیا ہم پر دم ہے؟ یعنی گویا احرام کے حالت میں آپ نے ان کے بال کاٹے تو کیا آپ پر کوئی جرم نہیں؟ اگر کفی انت روح شغلك خلینا نجر استول اللہ رہنا یا شیخ انت لست ورانا، ہمیں لوگوں کے ساتھ دیوبندیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ عقیدہ ان کا پیار رسول کے عقیدے کے خلاف ہے، میں کہوں گا ان کا عمل بھی اگر وہ حلالہ وغیرہ جائز سمجھتے ہیں تو فقہ بھی کہ بہت سے غلط مسائل خلاف ہیں، باقی انشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت دے، عقیدہ صحیح کر لیں اور صحیح مسائل کو لے لیں انشاءاللہ، ہمارا یہ کہنا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے باق نہیں کہے کہ عقیدہ بھی صحیح، عقیدہ اشعری نام رکھتے ہیں اس کو، کون سے ابو الحسن اشعری؟ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ کے معنی قدرت، اللہ کے آنکھ نہیں ہے، اللہ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فَإِنَّكَ بِعَيْنِنَا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو، اور اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو غصہ نقص ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، عرش کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے کیونکہ عرش تو اللہ کو گھیر لے گا، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اللہ کے لیے بڑی اونچی مثال ہے، مجھے گھیرے نہیں ہے پورے طور پر، اور چھوٹی کرسی لے لیجیے تو اور ہی اس پر بیٹھیں گے تو آپ کو گھیر لے گی، بس ایک شیطان کا دھوکہ کہ عرش اللہ کو گھیرے ہے، اللہ گھیرا نہیں جا سکتا، کہاں گھیرے ہوئے ہے، آپ خود کرسی پہ بیٹھتے ہیں، یہ چھوٹی والی جو ہے آپ کے چوتڑ کا حصہ آگے پیچھے دائیں بائیں پھیلا رہتا ہے، گھیرے ہے آپ کو، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو چیز اللہ نے اپنے صحابہ اتنے زبان عربی کے ماہر، کلام پاک کی فصیح زبان کو سمجھنے والے، کسی نے ذرا بھی شبہ نہیں کیا کہ اللہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے، بہت دنوں کے بعد امام مالک سے کسی نے پوچھا 150 سال کے بعد، کہتے ہیں کہ کئی فستوار العرش، عرش پر کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، عرش پر کیسے بیٹھے ہیں، پسینہ آ گیا آپ کو، اخذت الرحضہ، روحدہ کہتے ہیں جو سخت پسینہ آ جائے گھبراہٹ میں، پورے کپڑے بھیگ جائیں، اس کو روحدہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سر اٹھایا انہوں نے اور کہا الاستواء معلوم، کسی چیز پر بیٹھنا، اللہ تعالیٰ نے کہا فیض استوئی تم علی ظہوریہ، اللہ نے گھوڑے بنائے، اونٹ بنائے اور اس کی پیٹھ پہ بیٹھو تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہتے ہیں امام مالک الاستواء معلوم، والکیف مجہول، کیسے بیٹھے ہمیں نہیں بتایا اس کے بارے میں، والسؤال عنہ بدع، اللہ نے نہیں بتایا تو یہ کہہ رہا کیسے بیٹھے ہیں، یہ سوال بدعت ہے، اخرجوہ من مجلسنا، ہماری مجلس سے اس آدمی کو نکال دو، کہیں اس کی چھوت دوسروں کو بھی نہ لگ جائے، یہ ہے ہمارے ائمہ کا کہنا۔ ڈاکٹر ہیں بھائی اور ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں، نسبندی جس کو یا نسل بندی کہہ دیجئے، وہ کرانا ہے تو جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز ہے، حرام روزی ہوگی آپ کی اگر ایسا آپ کر رہے ہیں، کوئی عورت ہے ناجائز یا کوئی لڑکی ہے ناجائز، اس کو حمل ٹھہر گیا، اس کو گرانا بھی جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کے احکام ہیں اگر اسلام میں اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، لیکن ایک روح جس کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے ایک ہی مہینے کا ہو، اس کا گرانا جائز نہیں۔ کسی لڑکی نے غلط کام کیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے جیسے کہتے ہیں شادی کے پہلے پردہ ایک ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ستر کی بات ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کو آپ کریں، اور لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شبہ کی نظر سے دیکھے شادی کرنے والا آ رہا ہے کہ یعنی کوئی غلط کام تو نہیں کیا، ایسا اب ہو گیا ہے دنیا میں، تو بتا دیں کہ غلطی ہوئی تھی، نہیں پوچھ رہا ہے اللہ نے چھپا لیا، چھپا رکھیں، اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ایک ستر کی بات ہے، ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے، مسلمان بیٹی کے عیب کو چھپانے کے لیے یا ان کے خاندان کا، اگر وہ مسئلہ مشہور نہیں ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن حمل نہیں گرا سکتے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد. طيب خلاص.